सजदे में दोनों हाथ पहलुओं से अलग रहने चाहिए। पहलू क्या होते हैं? ये साइड्स, यानी हाथ जो है ये हमारे जिस्म से जरा आगे होने चाहिए। अन अबी हुमैदिन रदी अल्लाहु अन्हो अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इजा सजदा अम कन अनफहू वज्जबहतहु मिनल अर्दी वनहा यदैहि अन जंबैहि ववदा कफ्फैहि हज़्वा मनकिबैहि। हज़रत अबू हुमैयत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अपनी नाक और पेशानी ज़मीन के साथ लगाते और हाथ अपने पहलुओं से अलग रखते और हाथ कंधों के बराबर रखते। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। सजदे में पाँव की उंगलियां किबला रुख रहनी चाहिए। अन अबू हुमैदिन रदी अल्लाहु अन्हो अनिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तक़बिलु बिअत्राफ़ि रिजलैहिल किबला रवाहु जी। हज़रत अबू हुमैयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सजदे में पाँव की उंगलियां किबला रुख रखते थे। जब आप सजदा करें तो उंगलियों को भी इस तरह से अंदर मोड़ें, गो कि ये बहुत मुश्किल होता है जबकि शुरू से आदत ना डली हो। तो बाज़ लोग बाहर की तरफ मोड़ लेते हैं, बाज़ लोग पाँव को सीधा रख लेते हैं। तो पसंदीदा अमल क्या है कि हर उज़्व का सजदा हो रहा है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आपका आपके पाँव की जो उंगलियाँ वो इस तरह मुड़ें और आप फिर अंदर की तरफ ले जाएं। जलसे की मसनून दुआ ये है। जलसा किसको कहते हैं? दो सजदों के बीच में बैठने को जलसा कहते हैं। अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा काल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल बैन सजदतैन। इससे आगे अब दुआ के अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वरजुकनी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी अकरम दोनों सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ा करते, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वरजुकनी। या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मेरा नुकसान पूरा कर, मुझे हिदायत और रिस्क अता फरमा। इसे अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। कितनी प्यारी दुआ है। हमारे यहाँ अमूमन सिर्फ़ रब्बे ग़फ़िरली पे इक्तफा किया जाता है, हालांकि आप इस दुआ के एक एक लफ्ज़ को देखें तो छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता कि अल्लाह मेरे नुकसान पूरे कर। मेरे कितने नुकसान है ज़िंदगी में जो इंसान को हो जाते हैं। मेरे रिस्क, मुझे रिस्क दे, मेरी कमियों को दूर कर दे, मुझे हिदायत दे। ऐसे नहीं लगता कि पूरी नमाज जो है वो दरअसल दुआ ही है। मांगते ही जाओ, मांगते ही जाओ। और अगर हमें ख़ुद भी शऊर नहीं होता तो नमाज पढ़ने के बाद मिल भी जाए वो सब कुछ तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे मांगने से ये मिला था। तो इसको आप अपनी दुआओं का हिस्सा बना सकते हैं। रुकू सजूद कौमा और जलसा इत्मीनान और एतदाल से तकरीबन एक जितने वक्त में अदा करने चाहिए। रुकू भी आपको पता है क्या है, सजदा भी पता है। कौमा क्या है? रुकू के बाद खड़ा होना। जलसा क्या है? दो सजदों के बीच में खड़ा होना। तो अमूमन इन सब का वक्त एक ही जितना होना चाहिए। अनिल बराई रदी अल्लाहु अन्हु काल कान रुकू उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुजूदुहु व इज़ा रफ़ा रासहु मिनर रकूई व बैन सजदतैनी करीबम मिनस सवा। हज़रत बरा फरमाते हैं कि नबी अकरम का रकू सजदा कौमा दोनों सजदों का दरमियानी कादा यानी बैठना तकरीबन बराबर होते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। पहली और तीसरी रकत में दूसरे सजदे के बाद थोड़ी देर बैठना मसनून है। इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं, यानी दूसरे सजदे के बाद फौरन खड़े होने की बजाय थोड़ी देर रुक बैठ जाया जाए। इससे थोड़ा सा इत्मीनान आता है। फिर एक रकत के पूरे होने का एक एहसास भी है और दो रकतों के बीच में एक थोड़ा सा फासला भी होता है। और बाज़ दफ़ा बीमारी होती है, जिस्म भारी हो जाता है, तो इस जगह इस तरह बैठना आपको अगली रकत को अच्छे तरीके से अदा करने का ज़रिया बनता है। और वैसे भी जब आप बैठ के एकदम उठ जाते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा टांगों के अंदर इस तरह गिल्ट से पड़ जाते हैं। तो जब आप रुकू से सजदे से उठें, फिर आराम से अपनी जगह पर जितनी देर चाहें, 1 मिनट, आधा मिनट, चंद सेकंड, और फिर उसके बाद खड़े हों, तो ये आराम करने का एक वक्त है। इस्तराहत अरबी में आराम करने को कहते हैं, राहत से इसका असल है। अन मालिक इब्ने हुवैरिसिन रदी अल्लाहु अन्हु أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ جب نماز کی تاک رکعتوں یعنی پہلی اور تیسری میں ہوتے، تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب اس کے بعد تشہد شروع ہوتا ہے۔ سجدے تک ہماری نماز پوری ہوئی، آگے دیکھتے ہیں۔ تشہد میں انگشت شہادت اٹھانا مسنون ہے، شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں، یہ والی جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو اٹھانا مسنون ہے۔ تشہد میں داہنا ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے۔ ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بأصبعه بأصبعه السبابح وبدا ابهامه على اصبعه الوسطى۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب التحیات میں بیٹھتے، تو دائنا ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے، اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر ہلکا بناتے ہوئے شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ احادیث میں شہادت کی انگلی کلمہ شہادت کے وقت اٹھانے کی کوئی صراحت نہیں، لہذا تشہد سے لے کر آخر تشہد تک مسلسل اٹھائی جائے یا کلمہ شہادت کے وقت اٹھائی جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگلی بھی حدیث اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ ان نافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابح۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار یا نیزہ مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ نافع جو تھے، یہ عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، اور آپ دیکھیے کہ اس دور میں غلاموں کی بھی تعلیم اور تربیت کا اس طرح کا انتظام تھا کہ بہت ساری احادیث ہمیں ان کے ذریعے سے بھی ملتی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہم نے دیکھی، اس کو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ریکیپ کر دوں کہ جب تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، تو اس وقت پہلی بات تو یہ کہ شہادت کی انگلی جو ہے، اس کو اٹھانا مسنون ہے۔ کب اٹھایا جائے؟ کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے پہ اٹھانا ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ پورے وقت میں یعنی تشہد کے شروع سے لے کے التحیات للہ سے لے کر سلام پھیرنے سے پہلے تک کبھی بھی اٹھا سکتے ہیں۔ گاہے بگاہے اٹھائیں، ایک دفعہ اٹھائیں، بار بار اٹھائیں، نئی چیز پڑھیں تو اٹھا لیں، جیسے التحیات پہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اٹھا لیں۔ اللہم صلی اللہ ربنا آتنا، یعنی نئی چیز شروع کریں، کر لیں، ایک دفعہ بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بار بار بھی کیا جا سکتا ہے. اب اس کو رکھنا کیسے ہے، یہ چیز شاید آپ کو سننے سے زیادہ واضح نہیں ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنا ہاتھ جو تھے وہ اٹھاتے تھے. تشہد میں دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں بائیں پر رکھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر، درمیانی انگلی یہ ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے یہ 53 کا عدد بنتا ہے، عربی زبان میں انگلیوں کے ساتھ بھی گنتی گنی جاتی ہے. تو جب ہم اپنی شہادت کی یعنی تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کیسے رکھے، بعض تو پوری مٹھی بند کر کے یوں کرتے ہیں نا. مسنون عمل کیا ہے، حدیث پہ اگر آپ نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، دائیں گھٹنے پر اور دائیں اور بائیں پر بائیں، اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر ہلکا بناتے ہوئے. یہ عدد عربی زبان میں 53 کے عدد کو شو کرتا ہے. آپ کا ہاتھ، یہ دونوں انگلیاں بس درمیان کی اور انگوٹھے کی انگلی کو ملا لیجئے، اور اس کے بعد باقی اس طرح، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو پھر اس کو کبھی اٹھائیں کبھی اس کو چھوڑ دیں. اور شیطان کو یہ بوجھل لگتا ہے کیونکہ اس کو شہادت تو اچھی لگتی نہیں کہ لوگ اللہ کے نام کی اور اللہ کے دین کی شہادت دیں. تشہد کی، اچھا لفظ تشہد ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد، کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ، تشہد، شاہدہ سے. تشہد کی مسنون دعا یہ ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا قعد احدکم فی الصلاۃ فلیقل، یہاں سے آگے دعا کے لفظ ہے، التحیات للہ، ہم کیسے پڑھتے ہیں بھلا؟ التحیات، کوئی لفظ نہیں عربی کا التحیات للہ، التحیات، وإذا حجیتم بتحیۃ، وہی آیت ہے یہ جی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بس یہاں تک دعا ہے. فإذا قالها اصابت کل عبد اللہ صالح فی السماء والارض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تم نماز میں بیٹھو تو کہو، تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ کے لیے. لفظ تحیہ جو ہے نا، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوتا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ میری زبان، میرا جسم اور میرا مال تیرے راستے میں لگے گا، تیری عبادت میں لگے گا، اور عملی زندگی میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اے نبی، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام. جب کسی نے یہ الفاظ کہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو، خواب و آسمان میں ہو یا زمین میں، سلام پہنچ جاتا ہے. سوچیں ذرا کتنے لوگ دنیا میں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہ جملے بولتے ہیں. اگر ہم صالح بن جاتے ہیں تو ہمیں خود بخود ان کی طرف سے سلام مل جاتا ہے. فائدہ ہوتا ہے نا نیکی کا، دوسروں کو نہ بھی کہیں تو قدرتی طور پہ فرشتوں کی اور دوسرے نیک لوگوں کی دعاؤں میں انسان شریک ہو جاتا ہے. پھر کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر آدمی اپنے لیے اللہ سے جو سوال کرنا چاہے کرے. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی اس کے بعد پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں جو پھر سلام پھیرنے تک رہتی ہیں. پہلا تشہد یا قعدہ واجب ہے، یہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ یعنی نماز میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اس کو حدیث کو پڑھیں پھر انشاءاللہ واضح ہوگا. نمازی پہلا تشہد بھول جائے تو اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے، یعنی غلطی کو میک اپ کرنے کے لیے. ان عبداللہ ابن مالک ابن بجینتا رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. حضرت عبداللہ بن مالک بن بجینہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، دو رکعتوں کے بعد آپ کو قعدہ کے لیے بیٹھنا تھا مگر بھول کر کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ نے نماز کا آخری قعدہ کیا تو دو سجدے سہو کے ادا کیے، اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی دو رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں، یہ لازمی ہے. اگر کسی وجہ سے یہ بھول گئے اور آپ کھڑے ہو کے تیسری رکعت شروع کر دیں گے تو پھر آخر میں دو سجدے سہو کے کرنے ہوں گے. وہ کیسے کرنے ہوں گے وہ آگے اسی کے اندر ایک جگہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کرنا رکھنا اور بائیں پاؤں پر بیٹھنا مسنون ہے. دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر کولہے پر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، اور تورک کرنا افضل ہے. ان ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ انہو قال وہو فی نفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کنت احفظکم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجلہ الیسرى ونصب الیمنى واذا جلس فی الرکعت الاخرۃ قدم رجلہ الیسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. حضرت ابو حمید ساعدی صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے. رسول اللہ دوسری رکعت کے بعد تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے، آخری رکعت یعنی دوسرے تشہد میں بایاں پاؤں دائیں پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکال لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے کولہے پر بیٹھتے ہپس پر، اسے بخاری نے روایت کیا. اب یہ بھی چیز تھوڑی سی آپ کے لیے شاید نہیں ہوگی کیونکہ عموماً اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو تھوڑا سا اپنے لفظوں میں واضح کرنا چاہوں گی کہ وہ رکعت جس میں آپ نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، یعنی دوسری رکعت ہوتی ہے نا، چار رکعت پڑھیں یا تین پڑھیں تو دو دفعہ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، ایک دو رکعت کے بعد اور ایک آخری، چاہے وہ تیسرا ہو یا چوتھا ہو، ان دونوں میں بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. پہلی صورت جس میں پہلا تشہد ہے اس میں کیا کیا جائے گا، دایاں پاؤں سیدھا کھڑا ہوگا اور بائیں پاؤں کو آپ بچھائیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس صورت میں انسان تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہے، یعنی تھوڑی سی ٹائرنگ ہوتی ہے، لیکن چونکہ پہلا تشہد لمبا نہیں ہوتا انسان دعا پڑھ کے اور بس درود شریف تک پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو پہلا طریقہ ہے. دوسری صورت جو آخری رکعت ہے، تیسرا ہو سکتا ہے وہ چوتھا ہو سکتا ہے، یعنی وہ رکعت جس میں آپ نے سلام پھیرنی ہے، اس میں کیا ہوگا کہ آپ اس پاؤں کو نیچے سے نکالیں گے، یعنی دونوں پاؤں آپ کے یوں چلے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ ہو کے اور آپ باہر زمین پر بیٹھے ہوں گے. یہ کیفیت ہوتی ہے نا، یہ زیادہ ریلیکسنگ ہوتی ہے، اور یہ تشہد چونکہ دوسرا یا آخری جو ہوتا ہے یہ لمبا ہوتا ہے تو اس صورت میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے. इससे फ़ायदा क्या होता है? कभी आपने देखा कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरे बंदे को उससे कोई ज़रूरी काम है, फ़ोन आ गया है, चाबी चाहिए, और माशाल्लाह काम सारे याद ही तब आते हैं जब कोई नमाज़ पढ़ रहा हो। अब क्या करें, आप जाके खड़े होते हैं, आप कहते हैं बस वो तशहुद में सलाम फेरने वाली हैं। आप खड़े थे लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि उन्होंने तो फिर खड़े होकर तीसरी रकअत शुरू कर दी, तो आपको झुंझलाहट हुई कि हम तो सोच रहे थे सलाम फेरेंगी, इन्होंने तो आगे शुरू कर दी। तो पता कैसे चलेगा? आप उनके पाँव से देखें। अगर पढ़ने वाले को मसला पता है, जूं ही आप आके देखें कि उनका सीधा एक पाँव खड़ा और दूसरे पे वो बैठी हैं, तो समझें कि अभी इसके बाद वो दोबारा खड़ी होंगी। और अगर ये सूरत नहीं है, दोनों सूरत चीज़ें नीचे हैं, तो इसका मतलब ये कि इंसान जो है वो अब आखिरी रकत में है। इससे भी आप देखें कि ये वो, अब ये भी चीज़ हमारे यहाँ नहीं मारूफ ना, तो इस चीज़ को इंसान जब सुनता है तो उसके दिल में वाकई इस चीज़ का इस यकीन पैदा होता है, और अल्लाह का शुक्र भी दिल में आता है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हमने इन अहादीस को पढ़ा, और इसके बाद हम अपनी नमाज की इस्लाह करेंगे। दूसरे तशहुद में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और इसके बाद मसनूना दुआओं में से कोई एक पढ़नी चाहिए। अन फुदालत इब्न उबैदिन रदी अल्लाह अन्हु काल سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء۔ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی، پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد سے آغاز کرے، پھر اللہ کے نبی پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ تو نماز میں درود شریف کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اتحیات کے بعد بس دعائیں مانگنے لگ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، تو اس نے گویا کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ نے نماز میں مندرجہ ذیل درود پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت؟ قال قولوا، اس کے آگے جو ہیں وہ درود کے الفاظ ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلا سے روایت ہے کہ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، کہو یا اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت بھیج دے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔ تیرے ہی لیے ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ کتنے خوبصورت لفظ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ کیسے مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام؟ قربانیوں کے ذریعے ملا نا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ 100,000 سے زائد پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا نام قیامت تک امت مسلمہ کی نمازوں میں شامل ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے وہ پیارا سا درود جس کو پڑھتے وقت واقعی نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجا جاتا ہے بلکہ آل محمد پہ بھی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ساری امت بھی آ جاتی ہے۔ درود شریف کے بعد معصورہ دعاؤں میں سے کوئی ایک یا جتنی کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی درود شریف کے بعد کا جو وقت ہے نا، یہ اصل میں نماز کا وہ حصہ ہے کہ جس میں کثرت سے دعائیں مانگی جائیں۔ کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، خوب گفتگو ہونے کے بعد جو آخری وقت ہوتا ہے نا، اس میں آپ اصل مطلب پہ آتے ہیں اپنے۔ کوئی مانگنا تھا، کوئی بات تھی، کوئی مسئلہ تھا، کچھ تھا، تو یہ حصہ جو ہے نا اب یہ دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے۔ معصورہ دعاؤں میں سے دو دعائیں درجہ ذیل ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاۃ یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعثم والمغرم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا مانگتے، الہی میں تیری جناب سے عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے، موت و حیات کی آزمائش، گناہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ دوسری دعا، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، اپنی رحمت سے میرے سارے گناہ معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھے تو کتنی خوبصورت دعا ہے، اور نماز کے بعد خاص طور پہ آخر میں اس دعا کا پڑھنا بندے کے دل کو بہت ہلکا کر دیتا ہے۔ التحیات، درود شریف اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا مسنون ہے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم حضرت علی بن ابو طالب نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی، نماز کا آغاز تکبیر اور اختتام سلام کہنا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد امام کو دائیں یا بائیں طرف سے پھر کر لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ عن سمورۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه۔ حضرت سمورہ بن جندب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جب نماز پڑھ لیتے تو اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو یہ بھی مسنون ہے، جماعت سے نماز کرنے کے بعد امام سامنے کی طرف آ جائے تاکہ مقتدیوں کو کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو۔ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دائیں یا بائیں طرف مصافحہ کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں، اور عموماً یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی نماز کی مختصر سی وضاحت۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو آپ جتنا بھی تفصیل سے پڑھ لیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں پڑھا۔ یہاں تو ہم نے صرف تشہد کی دو دعائیں پڑھی ہیں نا، لیکن تشہد میں 10-12 بلکہ اس سے بھی زائد اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ جنہوں نے پوچھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے یا جاتے ہوئے رفع الیدین کب کیا جائے گا، تو آپ دیکھیے کہ جو بھی آپ نے تلاوت کرنی تھی کر لی سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد آپ جب رکوع میں جانے لگتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کھڑے کریں اور رکوع میں چلے جائیں۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں چلے گئے، پھر جب وہاں اپنی دعائیں پڑھ لیں، پھر جب اٹھیں گے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ کھڑے کریں گے۔ یہ ایک نقطہ ہے، بعض لوگ اس وقت نہیں کہتے بلکہ جب دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کہتے ہیں، تو یہ مغالطہ ہے۔ اللہ اکبر کے ساتھ رفع الیدین جڑ کے نہیں رہے گا۔ پہلی دفعہ جب کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں سجدے رکوع میں، اور جب اٹھتے ہیں تو ہم سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر آپ ہاتھ نیچے کریں، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ تیسری رکعت میں، جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت بس آپ ہاتھ ایسے کر کے، اس وقت کچھ بھی نہ کہیں، زبان سے کہنا چاہیں تو آہستہ آواز میں کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع الیدین کریں گے۔ اور یہاں بھی عموماً لوگ نہیں کرتے نا، پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ جی، مصافحہ شیک ہینڈ کرنے کو کہتے ہیں۔ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد لوگ ہاتھ ملاتے تھے، یہ شروع میں جب ابتدائی کیفیت تھی نماز کی تو تب یہ تھا، لیکن پھر بعد میں اس کو بدل کے صرف سلام پہ بات روک دی گئی۔ جی جی بالکل پڑھی جا سکتی ہیں۔ سجدے کی بھی 7-8 دعائیں ہیں اور ان میں آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانہ ربی العلیٰ کہہ لیں 3 دفعہ، کم سے کم 3 دفعہ یہ کہنا چاہیے۔ اس سے کم کوئی کہے گا تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا پورا، لیکن اس کے بعد آپ جیسے یا ہے یو یا کہ یوم برحمتی کا استغیث ہے، پھر سبوحن قدوس رب الملائکتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ جلہ واولہ آخرہ اولہ آخرہ، یہ ساری دعائیں ان میں سے آپ مختلف دعاؤں میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا سوال نماز پڑھنے کے بعد جو اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو اس کے پر ہے، تو یہ بات بھی تھوڑی سی سمجھنے کے قابل ہے۔ دیکھیے کہ نماز جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو نماز ہی اصل میں تو دعائیں مانگنے کی چیز تھی۔ تشہد میں 10-12 دعائیں ہیں جو آپ پڑھ لیں، تو اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز رہتی نہیں جو آپ مانگیں۔ اب جو بندہ خود نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی نماز تو پڑھ لے اور اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنا شروع کرے۔ مجھے تو اس کی مثال ایسی لگتی ہے کہ کسی کا فون کال ملی ہو پاکستان سے، وہ فون کرے جلدی جلدی 1-2 منٹ بات کرے کہ پیسے پڑ رہے ہیں یا واٹس ایپ، اور پھر فون نیچے رکھ کے تو وہ ساری باتیں جو اس کو کہنی تھی وہ خود کہنا شروع کر دے۔ اب اس کا تو رابطہ کٹ گیا نا۔ اب اللہ کے ساتھ تو رابطہ بندے کا ویسے ہی ہے، لیکن نماز میں رابطہ جڑا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو دنیا کو پیچھے ڈال کے اللہ کے ساتھ بات کرنے لگتے ہیں۔ اس میں کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کے بعد آپ کو کرنے کی۔ نماز کے بعد اذکار ہوتے ہیں، مسنون اذکار ہیں، اللہ اکبر، آگے آئے گی وہ بھی بات کے نماز کے بعد کے اذکار، تو وہاں آپ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ لیکن باقی رہ گئی بات اجتماعی نماز، سیم بات ہے، نماز کے ساتھ دعا کو جوڑنا یہ کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے ہاں درس بھی کرنے کے بعد کہتا ہے جی اب دعا کریں، हालांकि कोई लाजमी नहीं है, बल्कि अगर आप इसको हमेशा करते हैं तो ये भी एक आप नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो नमाज के बाद जमात के साथ जब सबको मिलके को चले जी दुआ मांग लेते हैं, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। कोई मांगता तो मांगने दीजिए, लेकिन हमें पता चल गया कि इसकी दलील नहीं है। जी आप प्लीज़ बस अस्सलाम वालेकुम कह दीजिए, और आपकी वो यही है कि मैं वापस अवेलेबल हूँ, दुनिया में जहाँ से कटा था वहाँ वापस आ गया हूँ। सबको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सबको, तुम सबको, मुसलमानों को, और अगर फरिश्ते हैं तो वो भी सुन लेंगे। जिनका सवाल है कि क्या सुन्नतों और नफिलों में भी तशहुद के एंड पे जो दुआएं वो की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं, फ़र्ज़ सुन्नत नफिल के पढ़ने के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ फ़र्क नियत का होगा कि आप फ़र्ज़ कर रहे हैं कि सुन्नत या नफिल कर रहे हैं। जी इनका सवाल थोड़ा सा रेलेवेंट है, लेकिन तशहुद की मसनून दुआ के बारे में है कि इसमें अंदर इसमें जो लफ्ज़ आते हैं कि अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी के लफ्ज़ चूँकि दुआ में शामिल हैं, तो फिर इसके अलावा अगर कोई अल्लाह के नबी के बारे में ये जुमले बोलता है तो फिर वो क्यों बुरा है? ये सवाल है। पहली बात है कि ये दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, नमाज का हिस्सा थी, और इसके अंदर अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी आज नहीं आ रहा, ये उस वक्त भी था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। दूसरी बात आ जाती है कि आज के दौर में कोई वैसे ही खड़ा होकर अगर दुरूद पढ़ता है अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी और इस तरह के दुरूद को प्रमोट किया जाता है, और जहाँ बहुत चपकलश होती है तो वही बातें जो छोटी सी इख्तलाफी हैं वही बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड करके पेश की जाती हैं, तो वो बुरा क्यों है? तो आप उसमें सोच का फ़र्क देख लें, अलैका तुम, आप, तुम्हारा, यानी हाजिर का सीगा है। अल्लाह के नबी के दौर में ये दुआ सिखाई, आप उस वक़्त मौजूद थे, लोगों ने सुनी, आपने वही चीज़ नमाज के अंदर डाल दी और वो क़यामत तक रहेगी हमारी नमाज में। लेकिन इस वक्त अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के नबी आप पर सलामती है, तो इसका मतलब फिर उसे एक दूसरा अकीदा सामने आ जाता है कि अल्लाह के नबी वहाँ हाजिर और नाजिर हैं, यानी वो एक से दूसरी चीज़ आ जाती है। और दूसरी बात याद रखिए, कभी एक चीज़ पर दूसरी चीज़ को कयास ना करें, वरना दीन में बहुत ज़्यादा आप गलती खाएंगे। लोग कहते हैं कि जब यहाँ कह सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं कह सकते? तो हमारा दीन जो है ना ये ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको कोई कहता है कि रेड लाइट पे जब मैं खड़ा हो सकता हूँ तो मैं ग्रीन पे क्यों नहीं खड़ा हो सकता, या ग्रीन लाइट चले तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ तो मैं रेड पे क्यों नहीं चला सकता? तो कोई ट्रैफिक वाला उसको इसका जवाब नहीं देगा ना। हमारा काम है जहाँ तक बात आई उसको रुक जाएं। और बाकी आपका जो सवाल है, अल्लाह ने चाहा तो इसी सीरीज़ की जो किताब हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ के मसाइल, उसमें आप इस पर तफसील से बात कर सकते हैं। यानी हम यहाँ जब भी पढ़ रहे हैं तो हम तशहुद में यही सोच के पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी ने सिखाई हुई है, ठीक है? तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि, और हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी नमाज़ों को ज़िंदा कर दे और इसको कबूल करने वाली नमाज बना दे।